بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا۔ اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ہزارہ کانکنوں کے قتل عام کے خلاف کوئٹہ اور پاکستان کے دیگر شہروں میں احتجاجی دھرنے اور مظاہرے جاری ہیں۔ دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے لاکھوں کسانوں نے بدھ کو 42ویں دن بھی دھرنا جاری رکھا ہے۔ عراق کے صدر برہم صالح نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے نہایت سخت اور دشوار ترین حالات میں تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کا ساتھ دیا ہے۔ اور ایران میں تیار ہونے والے کرونا ویکسین کے انسانی تجربے کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ کو پہلے فیز کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر شودہ مچ کی میتوں کے ہمراہ مظاہرہ بدھ کو بھی جاری ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 3 جنوری کو تکفیری دہشت گرد گروہ کے حملے میں شہید ہونے والے 11 کانکنوں کی میتوں کے ہمراہ دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں شہدہ مچ کے لواحقین اور ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والوں نے دھرنا ایسی حالت میں جاری رکھا ہے کہ سردی عروج پر ہے اور درجہ حرارت منفی میں جا رہا ہے۔ شہدہ مچ کے لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کوئٹہ آئیں، صوبائی حکومت مستعفی ہو اور دہشت گردوں اور ان کی سرپرستی کرنے والے پس پردہ عناصر کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو کوئٹہ بھیجا تھا، لیکن وہ دھرنا ختم کرانے میں ناکام رہے۔ دھرنے پر بیٹھے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان خود آئیں اور ان کے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔ سامعین، کوئٹہ میں دھرنے میں موجود مذہبی اسکالر اور سماجی رہنما ڈاکٹر محمد موسیٰ حسینی دھرنے کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ابھی دھرنا جاری و ساری ہے اور کافی یہاں پہ اس وقت شدت سے، یعنی لوگ جو ہے جوک پر جوک شرکت کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد سے یہاں پہ خواتین، بچے، بوڑھے سارے بیٹھے ہیں، اور سردی بھی شدید ہے لیکن لوگوں کے جذبات بھی شدید ہیں۔ مذاکرات، یعنی دو دن سے مسلسل مذاکرات ہو رہی ہے حکومت کے ساتھ، مختلف حکومت کی طرف سے بندے آتے ہیں، شخصیات، وفد وغیرہ آتے ہیں، لیکن خانوادہ شہدا کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ خود وزیر اعظم صاحب خود آ جائے اور ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنی جو مطالبات ہیں پیش کریں گے، نہ صرف مطالبات پیش کریں گے بلکہ وہ جو ہے جو بھی مطالبات ہے اس پہ جو ہے خود شخصاً جو ہے آپ آرڈر کرے، نوٹیفیکیشن جاری کرے، پھر اس وقت جو ہے بات ہو سکتی ہے کہ ہم اس دھرنے کو ختم کریں یا نہ کریں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے شیخ رشید صاحب آئے، اور کل رات زلفی بخاری، علی زیدی، عمران خان کی طرف سے آئے تھے، آج وزیر اعلیٰ پھر علی زیدی کے ساتھ اور زلفی بخاری کے ساتھ آئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہیں یہ مذاکرات خلاصہ ناکام ہو گئے، اور لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ان 22 سالوں میں جو قتل عام ہیں، انہوں نے کسی بھی ادارے نے، کسی بھی چاہے ریاستی ادارے ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، کسی نے بھی ایک قاتل کو بھی گرفتار نہیں کیا ہے، لہٰذا روز یہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے۔ اور یہ جو آخری واقعہ ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں ذبح کیا گیا، ان 10 افراد کو، اور ان کے نس کاٹے گئے تاکہ اس قدر خون فواران ہو جائے، زیادہ ان سے خون نکلے کہ یہ بالکل شہید ہو جائیں۔ اور سوال کی بات یہ ہے کہ جس جگہ یہ تھے ان کے اطراف میں، یعنی مچھ کوئلہ کان میں، گشتری کے علاقے میں، اطراف میں ایف سی چیک پوسٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لشکروں کے حساب سے، چونکہ یہ 10 بندوں کو اس طرح ذبح کرنا، پھر ان کی تصویریں بنانا، پھر ان تصویروں میں جن افراد کو دکھایا گیا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں ہیں، یعنی مکمل جو ہے وہ ہسلیوں سے لیس ہے، چاقو ہے، گن ہے، دستی بم وغیرہ ہے۔ جہاں یہ جو دوسرے کانکن ہیں جن سے بات ہو رہی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم جاتے ہیں ایف سی والے، جب ہم انٹر ہوتے ہیں اپنے اس ایریے میں، ہر کمپنی والوں کے ہر فرد، ہر مزدور کا نام لکھتے ہیں، پھر ان کے حتی شیمپو کے ساشے وہ گنے جاتے ہیں، ماچس وغیرہ، تاکہ یہ جو ہیں، یعنی اس سے زیادہ ان کو جو سرکاری طور پر اجازت، اس سے زیادہ انہیں لے جانے نہیں دیتے ہیں۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ ایسی سختی میں اتنے سارے افراد کہاں سے آ گئے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ ذرا جو ہے جو خانوادہ شہدا ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ سارے متحد ہو کر، ایک ہو کر، یعنی یہ دھرنا جو ہے ایک عوامی دھرنا ہے کہ جس میں خود عوام ہے، خانوادہ شہدا ہیں، یہاں کے علماء اور عمائدین ہیں، بغیر کسی پارٹی لیول کے، بغیر کسی، سارے مل کر جو ہے یہ ان شہدا کے پاسداری کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔
پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر بہت حد تک قابو میں آ گئی ہے اور صحت یابی کی شرح 90% سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2118 نئے مریضوں اور 52 اموات کا اندراج کیا گیا، لیکن اس دوران 4000 سے زائد کرونا کے مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,92,594 ہو چکی ہے، جن میں سے 10,461 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,48,393 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کرونا سے متاثرین اور اموات میں کمی اور شفایابی کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 18,088 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور اس موذی وبا سے 264 افراد لقمہ اجل بنے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,03,74,000 اور اموات کی تعداد 1,50,114 ہو چکی ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کی منسوخی کے لیے دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا دھرنا 42 دن بھی جاری رہا۔ ہندوستان میں بی جے پی حکومت کے بنائے جانے والے زرعی قوانین کے خلاف اس ملک کے کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے اور بظاہر کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان اس مسئلے کو لے کر مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں اور دونوں طرف سے اپنے اپنے موقف پر اصرار کی بنا پر ان مذاکرات کا اب تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ عراق کے صدر برہم سالے نے سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھیوں کی مظلومانہ شہادت کی برسی کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام سے اپنے خطاب میں دہشت گردی کے خلاف مہم میں عراق کی حمایت اور اس ملک کے ساتھ تعاون میں عالم اسلام کے ان دونوں سرفراز کمانڈروں کے بنیادی کردار کی قدردانی کی ہے۔ فارس نیوز کے مطابق سرداران محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل ابو مہدی المحدث اور ان کے سات درجہ شہادت پر فائز ہونے والے محاذ استقامت کے دیگر مجاہدین کی شہادت کی پہلی برسی کے ایک پروگرام میں عراق کے صدر برہم سالے نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے نہایت دشوار اور سخت ترین حالات میں تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کا ساتھ دیا۔ عراقی صدر برہم سالے نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس عرصہ دراز تک تاناشاہی اور دہشت گردی اور بالخصوص داعش کے خلاف برسر پیکار رہے اور اس سے عراق کو نجات دلائی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے فیز کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مزید 4 رضاکاروں کو پہلا ٹیکہ لگا دیا گیا ہے۔ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے شعبے کلینیکل ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق پیر اور منگل کو مجموعی طور پر 4 رضاکاروں کو ایرانی ویکسین کا ٹیکہ لگایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جن رضاکاروں کو یہ ویکسین لگائی گئی ہیں ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے اور ہمیں اچھے نتائج کی امید ہے۔ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق جن 7 رضاکاروں کو اب تک یہ ویکسین لگائی گئی ہے ان کی مجموعی صورتحال اور ڈیٹا کے جائزے کے بعد آئندہ ہفتے مزید 7 رضاکاروں کو ویکسین لگانے کا اجازت نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی آزمائش کے پہلے فیز کے دوران مجموعی طور پر 56 افراد کو یہ ویکسین لگایا جائے گا اور اس کے نتائج کا مطالعہ مکمل ہونے میں 2 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس کے شعبے کلینیکل ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق ہر رضاکار کو 14 دن کے وقفے سے 2 ڈوز لگائے جائیں گے اور 28 روز تک انہیں آبزرویشن میں رکھا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ کرونا ویکسین کو ایران برکت کے انسانی آزمائش کا آغاز 29 دسمبر کو ہوا تھا اور پہلے دن 3 رضاکاروں کو یہ ویکسین لگایا گیا تھا۔ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے مشترکہ طور پر ڈرون طیاروں کے ساتھ کی جانے والی فوجی مشقوں کے دوسرے روز ایران کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ کے کرار ڈرون طیارے نے فضا میں میزائل وار اور دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا کر فضائی کارروائی کا کامیاب تجربہ کیا۔ اسلامی جمہوری ایران کی مسلح افواج کی پہلی ڈرون فوجی مشقوں کا منگل کے روز سمنان کے علاقے میں آغاز ہوا۔ مشترکہ فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں ایران کی بری، بحری اور فضائی تینوں مسلح افواج نیز ایران کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ کے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرون طیاروں کو استعمال کیا گیا اور وسیع پیمانے پر کارروائی کے ڈرون طاقت و توانائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ان مشقوں کے دوسرے روز کرار ڈرون طیارے کے ذریعے فضا سے فضا میں مار کرنے والے آزرخش میزائل کو ریڈار کی سطح سے کم بلندی پر فضا میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے چھوڑے جانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا جس نے اپنے اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نے ٹرمپ کی میزبانی اور اپنے یہاں آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکالا اسٹارجن نے صدر ٹرمپ کی اسکاٹ لینڈ آمد سے متعلق خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سفر پر پابندیوں کے پیش نظر وہ ٹرمپ کی میزبانی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مسافر کو کرونا کے قرنطینہ قوانین کے مطابق ابھی اسکاٹ لینڈ آنے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو اسکاٹ لینڈ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ امریکی صدر کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت کے سامنے مظاہرہ شروع کر دیا ہے، جہاں منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی توثیق کے لیے اجلاس ہو رہا ہے۔ ہل نیوز کے مطابق کانگریس کی عمارت کے سامنے جمع ہونے والے ٹرمپ کے حامیوں نے ووٹوں کی چوری روکو جیسے نعرے بھی لگائے۔ ٹرمپ کے حامیوں نے واشنگٹن میں یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے ہیں کہ بدھ کی رات ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی سے متعلق الیکٹورل کالج کے فیصلے کی توثیق کی جائے گی۔ الیکٹورل کالج میں ہونے والے رائے شماری کے مطابق جو بائیڈن صدر ٹرمپ کے 232 ووٹوں کے مقابلے میں 306 ووٹ حاصل کر کے ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے مطابق صدر ٹرمپ کے حامی ملک بھر سے واشنگٹن پہنچے ہیں اور کانگریس کی عمارت کے سامنے جمع ہو کر مظاہرے کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کے حامی انتہا پسند گروپ پراؤڈ بوائز کی جانب سے مظاہرے میں بھرپور شرکت کے اعلان نے تشدد و بدامنی کے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ادھر واشنگٹن کے پولیس چیف نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ کسی بھی مسلح شخص کی موجودگی کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اس سے آگاہ کریں۔ واشنگٹن کے حکام نے رواں ہفتے کے اختتام تک شہر بھر میں اسلحے کی نمائش پر پابندی عائد کر دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے ہونے والے کانگریس کے اجلاس کے موقع پر اپنے حامیوں سے بھرپور مظاہرے کی اپیل کی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی پولیس نے ٹرمپ کے حامی انتہا پسند گروپ پراؤڈ بوائز کے سربراہ انریکے تاریو کو گرفتار کر لیا ہے۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں اور وہ کانگریس کے اجلاس میں انتخابی نتائج کی توثیق روکنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ روزنامہ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مائک پینس نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنے ہفتہ وار لنچ کے دوران کہا ہے کہ وہ کانگریس میں جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کا معاملہ روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اگرچہ صدر ٹرمپ ایسا کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ کانگریس کے مذکورہ اجلاس کی صدارت موجودہ نائب صدر مائک پینس ہی کریں گے۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ریپبلکن ساتھی جار ڈبلیو بش نے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق صدر کے ترجمان فریڈی فورڈ نے منگل کی شب اعلان کیا ہے کہ جار ڈبلیو بش اپنی اہلیہ کے ہمراہ 20 جنوری کو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام 17 دی 22 جماعت الاول اور 6 جنوری کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 22 جمادی الاول سن 584 ہجری قمری کو عالم اسلام کے مشہور محدث اور حافظ قرآن کریم زین الدین محمد بن حازم حمدانی نے بغداد میں وفات پائی۔ قرآن مجید کی آیات اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو حفظ کرنے اور علم حدیث میں اپنے زمانے میں وہ بے نظیر تھے۔ حازم حمدانی نے اپنی 35 سال کی زندگی میں بہت سی کتابیں تالیف کیں، جن میں الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سلسلۃ الذہب کتاب بھی ان کی اہم کتابوں میں شامل ہے۔ چھ جنوری سن 1824 عیسوی کو فرانس کے معروف ادیب اور قلمکار الیگزینڈر ڈوما جونیئر پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جنرل الیگزینڈر ڈوما بھی قلمکار تھے۔ ڈوما جونیئر کا بچپن محنت و مشقت اور تکالیف میں گزرا، جس کے اثرات ان کی تمام تخلیقات میں نمایاں ہیں۔ افسانہ نگاری میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے کئی تاریخی ناول لکھے جو دنیا کے ادبی شہپاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ چھ جنوری سن 1861 عیسوی کو دنیا کے نقشے پر ایک اور ملک رومانیا کا اضافہ ہوا۔ 13 دسمبر سن 1859 کو مولداوی اور والاشی نامی دو چھوٹے شہروں کو ملا کر اس ملک کے قیام کا منصوبہ پیش کیا گیا۔ دو سال کے بعد دوسرے کئی شہر اور صوبے بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس طرح 6 جنوری 1861 کو رومانیا کا قیام عمل میں آیا۔ سترہ دے سن 1314 ہجری شمسی کو ایران میں رضا خان کے حکم سے عورتوں کے پردے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رضا خان نے ترکی سے واپس آنے کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم محمود جم کے تعاون سے اس سامراجی اور غیر اسلامی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے اقدام کیا۔ اس کے بعد سے رضا خان کے سپاہیوں نے پورے ملک میں باپردہ عورتوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک شروع کر دیا اور اسلامی پردے کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ اس سامراجی منصوبے کی علماء دین، دانشوروں، مسلمان عوام اور تمام آزادی پسندوں نے سخت مخالفت کی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ایران کے ایک مذہبی شہر مشہد مقدس کی مسجد گوہرشاد میں ہوا۔ سترہ دے سن 1346 ہجری شمسی کو کشتی کے ایرانی عالمی چیمپئن غلام رضا تختی کو شاہ ایران کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ وہ تہران کے متوسط طبقے کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ غلام رضا تختی پاکیزگی اور صداقت و سچائی سے سرشار تھے۔ وہ ایک بے باک اور بہادر انسان تھے اور ان کا دل عوام کی محبت سے مالا مال تھا۔ غلام رضا تختی ایک شجاع انسان سے بڑھ کر ایثار و قربانی اور شریفانہ زندگی کے مالک تھے۔ غلام رضا تختی نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں کامیابی کے باوجود کبھی بھی تکبر سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے کشتی کے عالمی مقابلوں میں سونے اور چاندی کے 9 تمغے حاصل کیے۔ عالمی چیمپئن غلام رضا تختی نے سن 1956 میں میلبورن اولمپک مقابلوں میں زبردست کامیابی اور طلائی تمغہ حاصل کیا۔ اس ناقابل شکست پہلوان کو، جس نے ظلم و ستم کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکایا تھا، شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے قتل کر دیا۔ 6 جنوری سن 1977 عیسوی کو بر صغیر کے معروف عالم دین عبد الماجد دریابادی کا انتقال ہوا. ان کا تعلق ہندوستان کے بارہ بنکی ضلع کے ایک شہر دریاباد سے تھا. انہوں نے فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. انہوں نے سیتاپور ہائی اسکول کے بعد کیننگ کالج لکھنؤ سے بی اے کیا. کچھ عرصہ علی گڑھ میں بھی تعلیم حاصل کی مگر والد کی وفات کے باعث ایم اے مکمل نہیں کر سکے. مولانا عبد الماجد دریابادی متعدد کتابوں کے مصنف تھے جن کے موضوعات مذہب، اخلاقیات، ادب، تصوف، نفسیات اور سوانح سے لے کر فلسفے تک پھیلے ہوئے ہیں. انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا اشرف علی تھانوی کی سوانح بھی تحریر کی اور انگریزی کی کئی گراں قدر کتابوں کا اردو میں ترجمہ بھی کیا. بائیس جمادی الاول سن 1430 ہجری قمری کو عالم اسلام کے بزرگ عارف اور مرجع تقلید آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت نے وفات پائی. وہ سن 1334 ہجری شمسی کے اواخر میں ایران کے صوبے گیلان کے شہر فومن میں پیدا ہوئے تھے. 16 مہینے کے تھے کہ ان کی والدہ نے وفات پائی. انہوں نے اپنے وطن کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اسی شہر میں دینی علوم کے حصول کو جاری رکھا. آیت اللہ بہجت 14 سال کی عمر میں عراق کے شہر کربلا معلہ تشریف لے گئے اور 4 سال کے بعد مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے. وہ دینی علوم کی تکمیل کے بعد سن 1363 ہجری قمری میں ایران واپس آ گئے اور چند مہینے اپنے وطن فومن میں رہے. اس کے بعد وہ ایران کے معروف شہر قم چلے گئے. آیت اللہ بہجت اپنی تقلید کرنے کی اجازت دینے سے گریز کرتے تھے لیکن بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ عراقی کی وفات کے بعد آپ نے اپنے فتاوی پر مشتمل کتاب یعنی توضیح المسائل کی اشاعت کی اجازت دے دی تھی. اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
روضہ اطہر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے،
سرور یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آس پاس.
سامعین ہم پروگرام آس پاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکہ کی دہشت گرد حکومت نے 3 جنوری 2020 میں ایران کی سپاہ قدس کے کمانڈر قاسم سلیمانی اور عراقی الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو ان کے 8 ساتھیوں سمیت بغداد ایئرپورٹ کے راستے میں شہید کر دیا. گزشتہ ہفتے شام اور عراق میں ان کی شہادت کی پہلی برسی منائی گئی اور یہی گزشتہ ہفتے مغربی ایشیا کا اہم واقعہ تھا. کرونا کے پھیلاؤ اور احتیاطی تدابیر کی بنا پر برسی کے پروگرام محدود پیمانے پر منعقد کیے گئے. شام میں البو کمال علاقے کے باشندوں نے جمعرات کے دن قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کے پروگرام میں شرکت کی. شرکت کرنے والوں میں علاقے کے حکام اور عام لوگ شامل تھے. دمشق میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جواد ترک آبادی نے اس موقع پر شام کو استقامتی محاذ کی فرنٹ لائن قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ شہید سلیمانی کی ٹارگٹ کلنگ کے جرم کا انتقام لیا جائے گا. مشرقی شام میں الفرات اور الجزیرہ قبائل کی کمیٹی کے سربراہ عبد الکریم نے کہا کہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت سے استقامت کا ارادہ کمزور نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ عراق، شام، یمن اور لبنان میں کامیابی کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں. البو کمال شہر کے باشندوں نے بھی استقامت کے شہداء کی تصاویر اپنے گھروں پر نصب کیں اور البو کمال شہر کے مضافاتی دیہاتوں کے بہت سے باشندوں نے بھی برسی کے پروگرام میں شرکت کی. گزشتہ جمعے کے دن بھی جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کربلا معلہ میں واقع ایران کے قونصل خانے میں منائی گئی، جس میں صوبہ کربلا کے مقامی حکام، دینی اور سیاسی شخصیات، نیز عام شہریوں نے شرکت کی. عراق میں ایران کے سفیر ایرج مسجد نے کہا کہ استقامت کے کمانڈروں کا خون ہرگز رائیگاں نہیں جائے گا، اس خون کا بدلہ لیا جائے گا. برسی کے ان پروگراموں کے علاوہ عراق اور شام کے مختلف شہروں میں بھی شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر اسلام کے ان دو کمانڈروں کی تصاویر لگائی گئیں. عراق اور شام کے بہت سے شہروں میں شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی قد آدم تصاویر گلیوں، سڑکوں اور گھروں کے دروازوں پر آویزاں کی گئیں۔ کرونا کے پھیلاؤ کی بنا پر شہید قاسم سلیمانی کی یاد، انٹرویو سیاسی شخصیات اور استقامت کے رہنماؤں کے اظہار خیال کی صورت میں بھی منائی گئی۔ استقامتی محاذ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے بیانات میں یہ بات مشترک تھی کہ شہید قاسم سلیمانی نے استقامت کی حمایت کی۔ انہوں نے استقامت کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے اور اسے طاقتور بنانے کے لیے نئے نظریات پیش کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے استقامتی محاذ میں اتحاد قائم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے بدھ کے دن پریس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کی مناسبت سے کہا کہ وہ ہمیشہ جہاد کے میدان میں موجود رہتے تھے اور مجاہدین کی باتیں سنتے تھے۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ عراق اور شام کے کمانڈروں کا کہنا ہے کہ شہید سلیمانی داعش کے مقابلے میں فرنٹ لائن میں عراقی اور شامی فوجوں کے پاس ہوتے تھے اور یہ ان کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے صراحت کے ساتھ کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی نے دوسرے ہر شخص سے زیادہ اسلام، مسلمانوں اور استقامت کی خدمت کی ہے۔ استقامت کے مجاہدین اور میرے نزدیک ان کا مقام بہت بلند ہے۔ حزب اللہ لبنان کے شعبہ اطلاعات کے سربراہ حسین ریحال نے بھی کہا کہ قاسم سلیمانی صرف ایک فوجی شخصیت نہیں تھے بلکہ وہ ایک سیاسی شخصیت بھی تھے اور انہیں ہمارے تصور سے بھی زیادہ پیچیدہ کیسز کا تجربہ تھا۔ عراق الفت اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کے عظیم جہاد نے سامراجی حکومت اور داعش پر لرزہ طاری کر دیا اور ان پر سکون کی نیند حرام کر دی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیاد نخالہ نے بھی فلسطینی استقامت کی مدد میں قاسم سلیمانی کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فلسطینیوں کو اسلحہ بنانے کی تعلیم دینے کا آئیڈیا پیش کیا، جس کی وجہ سے فلسطین کی استقامت اب ہتھیاروں کی تیاری میں بھی پیش رفت کر چکی ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے نائب سیکرٹری جنرل طلال ناجی نے فلسطینی گروہوں کے ساتھ شہید قاسم سلیمانی کے تعلق کے بارے میں کہا کہ قاسم سلیمانی نے مشکل ترین مواقع پر بھی، کہ جب عرب اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، ہم سے اسلامی جمہوریہ کی طرفداری کرنے کو نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری طاقت اس میں مثمر ہے کہ ہم فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوں، اور وہ اسی سلسلے میں ہماری مدد کیا کرتے تھے۔ طلال ناجی نے مزید کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے غزہ میں میزائل ذخیرہ کرنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے غزہ پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی ہر طرح کی جارحیت ناکام ہوئی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے لبنان کے المیادین ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے غاصب صہیونی حکومت اور سامراج کے مقابلے میں استقامتی محاذ کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ حزب اللہ لبنان کی کوارڈینیشن کمیٹی کے انچارج وفیق صفا نے بھی کہا کہ شہید قاسم سلیمانی جب بھی میدان جنگ میں آتے تو دشمن کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے فرنٹ لائن پر جاتے تھے۔ گزشتہ ہفتے استقامت کے 12 گروہوں نے غزہ پٹی میں پہلی مشترکہ فوجی مشقیں کی۔ یہ مشقیں الرکن الشدید کے نام سے کی گئیں۔ فلسطینی گروہوں کے مشترکہ آپریشن روم نے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ فلسطینی گروہوں کے درمیان مشترکہ تعاون بہتر کرنے اور ہمیشہ آمادہ رہنے کے مقصد سے ان فوجی مشقوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ استقامتی گروہوں کی مشترکہ فوجی مشقیں ایسی حالت میں انجام دی گئیں کہ جب امریکہ کی حمایت سے بعض عرب ممالک صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لا رہے ہیں۔ ان فوجی مشقوں کا پیغام یہ تھا کہ فلسطین کے استقامتی گروہ نہ صرف صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے مخالف ہیں بلکہ وہ اس حکومت کے خلاف استقامت پر تاکید کرتے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایہ القدس کے ترجمان ابو حمزہ نے کہا ہے کہ یہ فوجی مشقیں فلسطینی قوم کے دفاع کے لیے استقامت کی آمادگی پر تاکید ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ مشقیں ہمارے مشترکہ فیصلے کی عکاسی کرتی ہیں اور آج استقامت دشمن کے مقابلے کے لیے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے بھی غزہ میں فلسطینی استقامت کی فوجی مشقوں کے بارے میں کہا ہے کہ رکن و شدید فوجی مشقیں صرف دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کی مشقیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے پیش نظر فلسطین کی آزادی کا منصوبہ ہے۔ حماس کے ایک سینئر رکن اسماعیل رضوان نے بھی ان فوجی مشقوں سے متعلق کہا کہ صہیونی دشمن کے لیے اور رکن و شدید فوجی مشقوں کا اولین پیغام یہ ہے کہ استقامت صہیونیوں کے ہر حملے اور حماقت کے خلاف رد عمل کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات نے سرخی لگائی ہے، مسلح افواج کی انگلیاں ٹریگر پر، دشمن کی چھوٹی سی حماقت کا بھی جواب دیں گے، مسلح افواج کے سربراہ کا بیان۔ روزنامہ العرب نے سرخی لگائی ہے، اتحاد سربراہ اجلاس ختم، صلح کی شرطوں اور اس پر عمل درآمد کے ذرائع کا اعلان نہیں کیا گیا۔ نیویارک ٹائمز نے سرخی لگائی کہ جارجیا میں سینٹ کے انتخابات، ووٹوں کی گنتی جاری، مقابلہ سخت۔ اور اب بعض تفصیلی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، اور پہلے روزنامہ ابتکار کی سرخی، ایران نے کیوں جنوبی کوریا کے آئل ٹینکر کو روک لیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاسداران انقلاب اسلامی نے جنوبی کوریا کے آئل ٹینکر کو خلیج فارس میں روک لیا، جس پر جنوبی کوریا نے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آئل ٹینکر کو سمندر کے پانی کو آلودہ کرنے کی وجہ سے عدالتی حکم کے بعد روکا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے اس اعلان کے باوجود کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جنوبی کوریا کے جہاز کو روکے جانے اور جنوبی کوریا میں ایران کے اربوں ڈالر روکے جانے کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ جنوبی کوریا کے بینکوں نے منگل کے روز بتایا ہے کہ 9 ارب ڈالر سے زائد ایرانی سرمایہ اس ملک کے بینکوں میں امریکی پابندیوں کی وجہ سے فریز کر دیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے ذرائع کہنا ہے کہ جنوبی کوریا نے ایران کی جانب سے کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے اس رقم کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ سے اجازت حاصل کر لی ہے، تاہم ایران نے سلسلے میں ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ روزنامہ رائے اليوم کی سرخی ہے، تین نکات صلح اجلاس کے مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر میں صلح کے لیے منعقدہ اجلاس کے تین نکات پر غور کرنے سے اس کے حقیقی اہداف کو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں سعودی فرماروا غیر حاضر رہے اور اجلاس کی سربراہی ان کے بیٹے محمد بن سلمان نے کی۔ اس غیر معمولی واقعے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب سعودی عرب کے بے تاج بادشاہ ہیں جو بہت جلد تاج بھی پہن لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجلاس میں امریکی صدر کے داماد اور مشیر کوشنر بھی موجود تھے۔ وہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان تعلقات کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جاتے ہیں، اس لیے یہ صلح اجلاس اسرائیل سے تعلقات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے تیسری بات، بن سلمان کے مختصر بیان کا وہ حصہ جس میں انہوں نے ایران کے ایٹمی اور میزائلی خطرے کی بات کی ہے۔ بحرین کے حاکم اجلاس سے غائب رہے، مصر کے السیسی نے شرکت سے معذرت کر لی، اور ابو ظہبی کے ولی عہد بن زائد نے بھی اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت کی سرخی ہے، یوم جمہوریہ، برطانیہ کے وزیر اعظم کا دورہ ہندوستان منسوخ۔ انڈین ایکسپریس، گلوان میں چین کی طرف سے غیر معمولی اسلحے استعمال کیے گئے، وزارت دفاع کا اعلان۔ روزنامہ جسارت، موجودہ حکومت جنرل گریسی کی پالیسی پر چل رہی ہے، سینیٹر سراج الحق۔ اور اب کچھ تفصیلی خبروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ روزنامہ جنگ کی تفصیلی خبر، ہزارہ برادری کا دھرنا چوتھے دن بھی جاری، ملک کے دیگر حصوں میں بھی احتجاج۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہزارہ برادری کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری، ملک کے دیگر حصوں میں بھی احتجاج۔ شارع فیصل سمیت کراچی میں پانچ مقامات پر دھرنا۔ علی زیدی اور زلفی بخاری مظاہرین سے مذاکرات کے لیے کوئٹہ پہنچ گئے، اور مذاکرات میں شہدا کی تدفین اور دھرنا ختم کرنے کی کوششیں کی، تاہم مظاہرین نے وزیر اعظم کے آنے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے علاقے مغربی بائی پاس پر سانح مشق کے شہدا کے لواحقین اور ہزارہ برادری کے عمائدین کا دھرنا جاری ہے، اور مظاہرین نے صوبائی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت یکسر ناکام ہو چکی ہے، وہ مستعفی ہو جائے اور نئی حکومت تشکیل دی جائے۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایت پر علی زیدی اور زلف بخاری مظاہرین سے مذاکرات کے لیے رات گئے کوئٹہ پہنچ گئے۔ دوسری جانب وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سانحے کے لواحقین اور دھرنے کے شرکا کے آٹھ میں سے سات مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے، کووڈ ٹیکہ کاری، امتحاں اور بھی ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے خوف و دہشت کے سائے میں جینے والے دنیا بھر کے لوگوں کو کچھ دنوں قبل کووڈ 19 کے ٹیکے بنانے میں کامیابی ملنے کی بشارت سے جہاں تھوڑی راحت ملتی نظر آ رہی تھی، وہیں گزشتہ ہفتے اس انکشاف سے لوگوں کی نیند پھر اڑ گئی کہ برطانیہ میں ایک نئی قسم کی وبا آئی ہے۔ حالانکہ ابھی تک جو ٹیکے سامنے آئے ہیں ان کی مکمل کامیابی کے بارے میں کوئی بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹیکے کتنے کارآمد ہوں گے۔ اب ان کے استعمال کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ عالمی وبا کا خاتمہ جلد ممکن ہے یا اس کے لیے مزید کچھ عرصہ درکار ہے۔ لوگ جو بہترین کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سختی سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہیں۔ اس کے پھیلاؤ کو جلد از جلد روکنا ہی سب سے زیادہ مددگار ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اس وائرس کو جتنا پھیلنے دیں گے اسے خود کو تبدیل کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ پروگرام کے سلسلے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا نے سرخی لگائی ہے، حکومت ملکی وسائل سے پابندیوں کو بے اثر بنا رہی ہے، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا بیان۔ فارس نیوز ایجنسی، داعش کے آغاز میں جنرل سلیمانی کو جنگ کے لیے کسی کا ساتھ نہیں ملا تھا، اسپیکر قالیباف۔ الفرات نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، الکاظمی نے عنقریب امریکی فوجوں کی بڑی تعداد کے انخلا کی اطلاع دی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ بحری جہاز کے روکے جانے پر جنوبی کوریا کا رد عمل ناقابل قبول، ترجمان وزارت خارجہ نے بات کہی۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج فارس میں جنوبی کوریا کے بحری جہاز کو روکا جانا پوری طرح سے ایک تکنیکی مسئلہ ہے، اور اس پر جنوبی کوریا کی حکومت کا رد عمل غیر قابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلسلے میں جنوبی کوریا کا رویہ ناقابل فہم ہے اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ نیز جنوبی کوریا کی حکومت کے سلسلے میں منطقی اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ انہوں نے بحری جہاز کے مسئلے کے حل کے لیے جنوبی کوریا کے ایک عہدیدار کے دورے تہران کے بارے میں رپورٹوں پر کہا کہ یہ دورہ پہلے سے طے تھا اور اس کا بحری جہاز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلسطین الیوم نے تفصیلی خبر لگائی ہے، الرکن الشدید، فوجی مشقوں نے ثابت کیا کہ استقامت ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسلامی جہاد تنظیم کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ نے کہا ہے کہ فلسطینی استقامت اور القدس بریگیڈ نے صہیونی حکومت کے ساتھ ہونے والی کسی بھی جنگ کے لیے تیاریوں کے شعبے میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ غزہ میں دسیوں ہزار میزائل بنائے گئے ہیں اور یہ توانائی حماس اور جہاد نے ایران میں حاصل کیا اور یہ کام شہید قاسم سلیمانی کی نگرانی میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رکن شدید فوجی مشقوں نے ثابت کیا کہ اگلی کسی بھی جنگ میں فلسطینی تنظیمیں متحد ہو کر جنگ کریں گی۔ زیاد اندخالہ نے کہا کہ فوجی مشقوں سے دشمن کو پیغام دیا گیا ہے کہ استقامت اور جد و جہد فلسطینیوں کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان فوجی مشقوں کے دوران ایسے میزائلوں کا تجربہ بھی کیا گیا جو 100 کلومیٹر کی دوری تک مار کر سکتی ہیں۔ نیوز 18 نے سرخی لگائی ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے دروازے پر مالی بحران کی دستک۔ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور اس کے بعد روزگار میں واضح کمی اور اقتصادی بدحالی کا جو اثر عام آدمی اور ملک کی اقتصادیات پر پڑا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تاہم اب اس کے نتائج سامنے آنے لگے ہیں اور اس کڑی میں حج کمیٹی آف انڈیا سیدھے طور پر متاثر ہو سکتی ہے۔ دراصل حکومت ہند سے کسی بھی طرح کی امداد نہ لینے والی حج کمیٹی میں اس سال اس قدر کم حج درخواستیں آئی ہیں کہ خود اس ادارے کا بجٹ گڑبڑانے والا ہے۔ صورتحال اتنی نازک ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا جیسا آزاد ادارہ مالیاتی بحران کا شکار ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ دراصل پورے ملک سے حج پر جو حاجی روانہ ہوتے ہیں ان میں سے 1,25,000 کے قریب حاجی حج کمیٹی کے ذریعے سعودی عرب جاتے ہیں، جبکہ بقایا حاجی پرائیویٹ ٹور آپریٹروں کے ذریعے حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ گزشتہ سال جہاں اجمین حج سعودی عرب کو کرونا آفت کی بدولت نہیں گئے اور حج کمیٹی کو تمام رقم واپس کرنا پڑی، اس سال حج کے لیے آنے والی درخواستوں میں 70-80% کی کمی آ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ سامعین نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام مقدس دفاع، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع اور اپنے میزبان کو اس وقت نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے ایرانی حکام کو لکھے گئے خطوط اور ان کے جوابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ اور اس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں صدام کے کویت پر حملے اور ایرانی حکام کے نام دو خطوط کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں صدام کی طرف سے لکھے گئے دیگر خطوط اور ایرانی حکام، بالخصوص آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جوابات کی روشنی میں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین، ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد 1.5 سال تک جنیوا اور نیو یارک میں مذاکرات جاری رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس کی بڑی وجہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے بے جا مطالبات اور عالمی قوانین اور ماضی کے معاہدوں سے ہٹ کر نئی شرائط کو قبول کروانے پر زور تھا۔ ایران ان مذاکرات میں اپنے اصولی موقف پر قائم رہا اور یوں مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران صدام نے ہمسایہ ملک کویت پر چڑھائی کر دی۔ صدام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس حملے کے دوران ایران کی طرف سے عراق پر حملہ نہ کر دیا جائے، لہذا اسے ایرانی حکام کے نام خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر کے اپنے مطالبات اور شرائط میں لچک دکھانے کا موقع مل گیا۔ کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد صدام کی مخالفت میں سامنے آ چکا تھا، اور صدام کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس موقع پر اگر ایران نے بھی عالمی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کے خلاف کوئی عملی فوجی کاروائی انجام دے دی تو عراق کے لیے کویت میں قدم جمانا سخت اور دشوار ہو جائے گا۔ اس موقع پر صدام نے اپنے آپ کو امریکہ مخالف اور سامراج مخالف فرد کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا، اور ایران کو بھی مختلف پیغامات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ، یعنی عراق، اسرائیل کا مخالف ہے اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں استعمار و سامراج دشمن ہونے کی وجہ سے عراق کی مخالفت پر اتر آئی ہیں۔ اسی تناظر میں صدام نے ایران کے ساتھ امن و صلح کے معاہدے کے بغیر ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کویت پر حملے کے حوالے سے عراق کے موقف کی حمایت کرے، تاہم ایرانی قیادت نے صدام کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کویت پر صدام کے حملے کی مذمت. صدام نے جب اپنے خطوط اور پیغامات میں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ہمیں کسی عرب ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے اور ہمارے تمام عربوں سے اچھے تعلقات ہیں اور اس بات کو بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ایران فلسطینیوں کے حقوق کا سب سے بڑا حامی ہے، نہ کہ صدام یا عراقی حکومت. ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے 18 جون 1990 کے دن صدام کے اس خط کے جواب میں، جس میں صدام نے امپیریلزم اور صہیونیت کے مقابلے کی دعوت دی، لکھا: تم اپنے آپ کو فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا اور مزاحمتی بلاک کا متولی اور امپیریلزم کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدوں کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہو اور ہمیں اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ایران سامراج کے خلاف مقابلے میں ہمیشہ صفحے اول میں رہا ہے اور سامراج کا اصلی ہدف اور نشانہ ایران ہے. اگر تمام عرب ریاستیں ایران کے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں، حالانکہ عراق تو کھلم کھلا ایران کی مخالفت کر رہا ہے، مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو سکتا ہے. علاقے کی تمام ترقی پسند طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ علاقے کے بادشاہ، سامراج دوست عناصر اور عرب شیوخ عراق کی حمایت میں کھڑے ہیں. صدام کے پہلے دو خطوط سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پائیدار امن کا قائل نہیں. صدام کے تیسرے خط میں بھی اسی طرح کا موقف نظر آیا، لہذا ایران نے تیسرے خط کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا. صدام نے چوتھے خط میں ایک بار پھر ایران عراق کے درمیان سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی اور اس ملاقات کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس سے جنگ بندی سمیت دیگر تمام اختلافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی. اس خط میں صدام نے معاہدے کے بعد افواج کو 2 ماہ کے اندر واپس اپنی اپنی سرحدوں پر واپس تعیناتی کی بھی پیشکش کر دی. صدام نے چوتھے خط میں امن معاہدے پر تاکید کی، لیکن دریائے ارون کے اختلافی مسئلے کو ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسی دریائے ارون کی بنیاد پر ہی جنگ بھی شروع ہوئی تھی. اس خط میں صدام نے پہلی بات جنگی قیدیوں کے تبادلے کے موضوع کو بھی پیش کیا اور جنیوا قرارداد پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کیا. ایران کے صدر نے چوتھے خط کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایران کی نگاہ میں صدام نے اس خط میں جو بات کہی ہے وہ عالمی معاہدوں اور ایرانی موقف کے قریب نہ تھی. 3 اگست 1990 کو صدام نے 5واں خط تحریر کیا. اس خط میں اس خدشے کا اظہار واضح نظر آتا ہے کہ صدام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات حل نہ ہوئے تو ایران صدام کے مخالفین کے ساتھ مل کر عراق کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس خط میں صدام نے واضح طور پر لکھا کہ کویت پر عراق کا حملہ ایک عرب مسئلہ ہے اور ایران کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. گویا صدام نے کویت میں ایران کی مداخلت کے حوالے سے تہران کو واضح الفاظ میں خبردار کیا. صدام نے اس خط میں یہ تک لکھا کہ مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایرانی صدر نے اس حوالے سے اپنی فوجی کمانڈ اور مختلف علاقائی کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. صدام کے اس خط کے جواب میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے تفصیلی جواب دیا اور کویت پر عراقی حملے کے تناظر میں اپنا موقف کھل کر بیان کیا. آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مذاکرات کے حوالے سے یہ اصولی موقف اپنایا کہ ایران 1975 کے الجزائر معاہدے کے اندر رہ کر عراق سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں. ایرانی صدر نے اس جوابی خط میں سرحدوں سے 2 ماہ کے اندر واپسی کی شک کو بھی ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں انجام پا سکتا ہے. جناب رفسنجانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این او نے بھی افواج کی اپنی اپنی سرحدوں پر واپسی کے لیے 2 ہفتے کا وقت تعین کیا تھا. اس خط میں صدر ایران نے کویت پر عراقی حملے کی مخالفت کی اور کہا، ایک ہمسایہ ملک پر بغیر کسی وجہ کے ہنگامی حملہ اور اس کے نتائج سے عدم آگاہی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے درمیان طے پانے والے آئندہ کسی معاہدے کو مشکوک بنا سکتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان کئی ماہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عراق کی طرف سے کسی طرح کی حسن نیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ جناب رفسنجانی کے صدام کے پانچویں خط کے جواب کے آخر میں لکھا گیا کہ ہم عراق کہ کویت پر حملے کی صورتحال سے کسی قسم کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں، ہم مذاکرات اور معاہدے کے جلد از جلد انجام پانے کو خوش آئند سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران و عراق دونوں ماضی کے معاہدوں اور یو این او کے حالیہ فیصلوں اور قراردادوں پر عمل پیرا ہو کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اسے نتیجہ خیز بھی بنائیں، نیز اپنے جائز حق سے زیادہ مطالبہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کام 8 سالہ جنگ میں حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو ہمیں دریائے ارون یا دوسرے سرحدی مسائل میں 1975 کے الجزائر معاہدے کے علاوہ کسی دستاویز کو اپنے لیے منبع اور ماخذ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اگر عراق الجزائر معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو پھر موجودہ اختلافی مسائل کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایران کے صدر کی طرف سے صدام کے پانچویں خط کا جواب ایک لحاظ سے حجت تمام کرنا تھا تاکہ دونوں ممالک کے اختلافات کو حل کرنے کی صحیح سمت اور جہت واضح ہو جائے۔ عراق چونکہ اس وقت کویت پر ناجائز حملے کی وجہ سے عالمی برادری کے دباؤ میں تھا، لہذا وہ ایران کے تمام مطالبات ماننے پر تیار ہو گیا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں صدام نے ایران کے جن مطالبات کو تسلیم کیا ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سانحہ مچ کے خلاف پاکستان میں ملک گیر دھرنوں کا آغاز۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ اپنے موزوں مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، انتہائی سخت سردی کے موسم میں مغربی بائی پاس سے کوئٹہ پر خواتین، مرد، بچے، بوڑھے سب سوگوار و عزادار حالت میں دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قاتلوں اور دہشت گردوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ موجودہ حکومت امن امان کی صورتحال پر کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے، فوری طور پر استعفیٰ دے۔ اور وزیر اعظم عمران خان فوراً کوئٹہ آئیں اور ان سے بات چیت کریں، یعنی سوگواروں سے بات کریں۔ اس درمیان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پاکستان کے وزیر اعظم کی ہدایت پر کوئٹہ پہنچے تھے، لیکن سوگواروں کے ساتھ، دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کے ساتھ اور جو ان کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ کوئٹہ میں دھرنے پر بیٹھے سوگواروں سے اظہار یکجہتی کے لیے اب پورے پاکستان میں دھرنوں کا آغاز ہو چکا ہے. کراچی میں تو ایک روز پہلے سے ہی یہ سلسلہ جاری تھا. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں سے. یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی مبصر اور علاقائی امور کے ماہر جناب غلام عباس حیدری صاحب. السلام علیکم جناب. غلام عباس صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جے کے بعد دیگر مسلسل کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ہزارہ کمیونٹی کے جو شیعہ مسلمان ہیں ان کو خاص طور پر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور بارہا انہیں کہیں سبزی منڈیوں میں ان کو نشانہ بنا جاتا ہے, کہیں بسوں سے اتار کر نشانہ بنا جاتا ہے. اب یہ بیچارے مزدور کان کن تھے, ان کو جو ہے وہ خاص طور پر ٹارگیٹ کیا گیا اور ان کا بہیمانہ قتل عام کیا گیا. صورتحال کس طرف جا رہی ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے کہا کہ سخت سردی ہے, اب تک جو کی جو اطلاعات ہے -8 ڈگری سینٹیگریڈ یعنی -8 ہے جو وہاں کا کوئٹہ کا پارا ہے. یعنی اس سخت سردی میں بچے, عورتیں, بوڑھے, جوان سب جو ہے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی مغربی بائی پاس میں, کہ وہ ایک کھلا علاقہ ہے, بالکل فضا وہاں کی کھلی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میتوں کے ساتھ دھرنا دیا ہے انہوں نے. اس حد تک وہ مجبور ہو چکے ہیں کہ تدفین بھی نہیں کی انہوں نے میتوں کی, کیونکہ اس سے پہلے یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. اس سے پہلے بھی کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں کوئٹہ میں, چاہے وہ پوت گلی کا واقعہ ہو, علمدار روڈ کا واقعہ ہو, سانحہ عاشورہ ہو, یا اس طرح یوم القدس کی ریلی میں خودکش حملہ ہوا, اس میں بھی کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے. یہ سلسلہ اس سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں شروع ہوا تھا, لیکن 2003 سے باقاعدہ طور پر خودکش حملوں کی صورت میں اس قسم کے واقعات رونما ہوئے شیعہ مسلمانوں کے خلاف. وہاں کوئٹہ میں صرف ہزارہ برادری کے خلاف اس قسم کے واقعات نہیں ہوئے نہ ہو رہے ہیں, بلکہ وہاں شیعہ بیس پر, شیعہ مسلمانوں کے نام پر جو ہے وہاں قتل عام ہو رہا ہے. ٹارگیٹڈ کلنگ کے واقعات
شیعہ ہزارہ
سب شیعہ ہیں شیعہ برادری میں, اس لیے جو ہے کوئٹہ میں آبادی بھی کے لحاظ سے بھی جو تعداد زیادہ ہے, اس لیے سر فہرست انہیں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. البتہ جو دھرنے کا آغاز ہوا مغربی بائی پاس میں, تو یہ جو واقعہ دلخراش واقعہ سانحہ جو رونما ہوا, بری طریقے سے جو کانکند ہے انہیں جو ہے وہ شہید کیا, یعنی سب کے جو ہے انہوں نے گردنیں کاٹی, یعنی اس حد تک جو ہے بہت زیادہ انہوں نے جو ہے دہشت گردی اور اندھوناک طریقے سے یہ واقعہ جو ہے انہوں نے انجام دیا. بہرحال اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں, لیکن 2018 میں جو ہے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے وہاں دھرنا دیا گیا تھا شیعہ مسلمانوں کی جانب سے, وہ آئے تھے, انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کے بعد سے جو ہے آپ کی سیکیورٹی پاکستانی فوج کے ہاتھ میں ہوگی, اور جو دہشت گرد ہیں جس طرح لشکر جنگ بھی, کلدم سپاہی صحابہ اور اب داعش کا نام لیا جا رہا ہے, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے, ان کے جو محفوظ ٹھکانے ہیں انہیں جو ہے تباہ کر دیا جائے گا اور ہم بلوچستان کے حالات کو پران بنائیں گے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے زائرین جو کوئٹہ سے تفتان کی جانب آ رہے تھے اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی زیارت کے لیے, وہاں پہ بھی کئی واقعات ہوئے, اور سب سے جو المناک خبر یہ ہے کہ شناخت کی بیس پر مارتے ہیں, یعنی بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ بسوں سے شناختی کارڈ دے کر اتارے مسافروں کو, زائرین کو, اور اس کے بعد جو ہے ان پر فائرنگ کی گئی اور انہیں شہید کر دیا گیا. لیکن آرمی چیف کی یقین دہانی کے بعد کسی حد تک اور کچھ مختصر وقت کے لیے اس قسم کے واقعات جو ہے وہ رک گئے تھے, لیکن اس کے بعد سے پھر جو ہے اس قسم کے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے. البتہ سطح جو ان کی بہت نیچے تھی, لیکن اب جب حال ہی میں یعنی دو روز قبل جو مچ کا جو واقعہ رونما ہوا, تقریباً عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد کوئٹہ میں سب سے بڑا واقعہ ہے جس میں 11 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے, بلکہ ان کو ذبح کیا گیا, اور اس موقع پر وہاں کے جو عوام ہیں اس میں شیعہ سنی سب شامل ہیں. دھرنے میں ایک بات بتاؤں کہ صرف شیعہ برادری کے لوگ شامل نہیں ہیں, بلکہ دوسرے جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کے رہنما اور ان کے عوام بھی شامل ہیں, اور اس وقت وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں, اور ان سب کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. چلتے ہیں کوئٹہ, اس وقت صحافی ایوب ترین صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
عجیب ترین صاحب، اور صورتحال کیا ہے مجموعی طور پر وہاں؟
جی بالکل، آج دھرنا جاری ہے ہزارہ کمیونٹی کی جانب سے کوئٹہ کے مغربی بائی پاس کے، اور ابھی تک انہوں نے وہ میتیں بھی رکھی جو 3 جنوری کی رات کو کوئٹہ سے کوئی 60 کلومیٹر دور مچ کے علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا تھا، بعد میں ان کو ذبح بھی کیا تھا، جس کی ذمہ داری بعد داعش نے قبول کی ہے. اس کے بعد ہزارہ کمیونٹی کی جانب سے دھرنا شروع کیا گیا ہے کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پہ جو آج جاری رہا. ابھی تک وہاں پہ دھرنا جاری ہے. دھرنے میں نہ صرف لواڑکی موجود ہے بلکہ ہزارہ کمیونٹی کے، ہزارہ قبیلے کے دیگر لوگ بھی سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. انہوں نے میتیں ابھی تک رکھی ہے. اس سلسلے میں آج شام صوبائی حکومت کی جانب سے صوبائی وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی اور صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو سمیت دیگر ارکان اسمبلی نے بھی وہاں جا کے دھرنے میں شرکت کی اور دھرنے کے شرکات سے درخواست کی کہ وہ اگر دھرنا ختم نہیں کرتے کم از کم میتیں جو ہے ان کو دفنا دے. لیکن مظاہرین یا دھرنے کی جو شرکا ہے ان کی جانب سے ایک بار پھر کہا گیا کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان نہیں آئیں گے اور وہ یہاں آ کے تسلی نہیں کرائیں گے کہ آئندہ ہزارہ کمیونٹی یا ہزارہ قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کی قتل عام نہیں ہوگی، تو مظاہرین نے یا دھرنے کی جو شرکا ہے انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ جب تک ان کو یقین دانی نہیں کرائی جائے گی کہ آئندہ کوئٹہ میں یا بلوچستان کے دیگر علاقوں میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوگی، بالخصوص ہزارہ قبیلے کے لوگوں پہ حملے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کا یہ دھرنا بھی جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے جو میتیں ہیں یا ان کی تدفین بھی نہیں کریں گے.
وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید سے مذاکرات کیوں ناکام ہوئے؟
جی بالکل، شیخ رشید صاحب کل رات کو یہاں پہنچے تھے، پھر وہ انہوں نے ایک اعلی سطحی اجلاس کی صدارت بھی کی تھی جس میں صوبائی وزیر داخلہ اور دیگر اعلی حکام نے بھی شرکت کی، چیف سیکرٹری نے بھی شرکت کی. بعد میں وہ دھرنے کے مقام پہ گئے، وہاں پہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ قاتلوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا.
کیسی یقین دہانی تھی ایوب ترین صاحب، کیسی یقین دہانی تھی کہ سوگوار یا لواحقین کے نمائندے جو مطمئن نہیں ہو سکے حکومت کے وعدوں اور یقین دہانیوں پر؟
نہیں بالکل، حکومت کی جانب سے سوری دھرنے کی جو شرکا ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے یا 3 جنوری کا واقعہ نہیں ہے، یہ 20 سال سے مسلسل بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی بالخصوص ان کے جو لوگ ہیں وہ نشانہ بن رہے ہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ کا بھی نشانہ بن رہے ہیں، وہ بم دھماکوں میں بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن آج تک ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے. تو ان کا جو شرکا ہے مظاہرے کے جو دھرنے کے جو شرکا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آ کے ان کو یہ یقین دہانی کرائے کہ آج کے بعد ہزارہ کمیونٹی یا ہزارہ قبیلے کے جو لوگ ہیں ان پہ کسی صورت میں حملے نہیں ہوں گے، تب جا کے وہ اپنا دھرنا بھی ختم کریں گے اور اپنے جو میتیں ان کو بھی دفنا دیں گے.
بہت شکریہ، میں چلتے ہیں کراچی، اس وقت مبشر میر صاحب وہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام جناب.
مبشر میر صاحب، ظاہر ہے کہ آپ ایک سرکردہ تبصرہ نگار ہیں، صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہوں گے. کراچی میں بھی ایک دن پہلے سے احتجاجی دھرنا جاری ہے اور ناگن چورنگی کی طرف جو جانے والی سڑکیں تقریباً وہ بند ہیں، اور اس احتجاج کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، اب تو پورے پاکستان میں دھرنوں کا آغاز ہو چکا ہے. صورتحال کیا ہے اور کس طرح سے وہاں دیکھا جا رہا ہے اس پورے واقعے کو؟
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو افسوسناک واقعہ ہے اس پہ ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ آج پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، تقریباً اس کی 15 سال سے زائد کی ایک ہسٹری ہے، اور 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بھی ہو چکے ہیں. اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یقیناً ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ پہلے بنتی ہے کہ جو اتنے سالوں سے ایک طرح کا قتل عام ہو رہا ہے ہزارہ کمیونٹی کا، اور ان کے خلاف جو ہیٹ سپیچز ہیں وہ میرا خیال لے کے اس کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے. 2018 کا ایک واقعہ ہے کہ جو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس تھا اس نے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ جاری کی تھی، اور جس میں انہوں نے اس بات کی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ نشاندہی کی تھی کہ جو ہیٹ سپیچز ہیں ہزارہ کمیونٹی کے خلاف کوئٹہ کے اندر، کہ انہیں ان کے عقائد سے ہٹانے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے اور دوسرے عقائد جو ہیں وہ اسے چھوڑیں اور دوسرے عقائد کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، اس طرح کی بھی ان کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی فورسلی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ تو جب ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ رپورٹ دی تھی 2018 کے بعد، اور پھر واقعات بھی اس سے پہلے بڑے تیزی سے ہو چکے تھے، اور ابھی آج ہم سن رہے ہیں کہ جو جس لیول پہ یہ صورتحال جا چکی ہے، اگین ایک بہت بڑا جو ہے وہ قومی سطح پر اس کو دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا لاس ہے کہ ملک کے اندر ایک جو کمیونٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہی ہے، تو کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا۔ ایک چیز ہم نے جو آبزرو کی ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بہت مقابلہ کیا گیا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف فورسز نے مقابلہ بھی کیا ہے، عوام نے بھی مقابلہ کیا ہے، اور اس میں بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں۔ نیشنل ایکشن پروگرام جو تھا اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ گفتگو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو ہزارہ کمیونٹی جس تکلیف سے گزر رہی ہے، اور وہ اپنے مطالبات کے لیے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ آئیں۔
بہت شکریہ علامہ صدیق صاحب، یہ جو واقعہ پیش آیا مچ کا، دہشت گردی کا، ظاہر ہے کہ ہزارہ یا شیعہ یا سنی سبھی جو مسلمان ہیں ان پر حملے ہوتے رہے کوئٹہ میں، اور چاہے وہ پرویز مشرف کی حکومت ہو، نواز شریف کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، یا موجودہ حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ایسی نہیں کہ جس کے دور میں حملہ نہ ہوا۔ آپ نے اشارہ کیا کہ آرمی چیف بھی 2018 میں گئے تھے، انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی۔ اب بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ آئیں یقین دہانی کرائیں، تو ان کی یقین دہانی سے کیا خطرات ٹل جائیں گے؟ جبکہ اس واقعے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے ہوتے رہے، لشکر جنگ بھی، سپاہی صاحبہ، جماعت الاحرار وغیرہ وغیرہ، ٹی ٹی پی، سب کی طرف سے ہوتے رہے، لیکن یہ جو داعش کا نام اس بار آیا ہے، کیا ایک طرح سے کوئی چیلنج پیش کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرف سے؟
دیکھیں، اس سے پہلے جو واقعات ہوتے رہے ہیں کوئٹہ میں، اس میں کسی واقعے کی ذمہ داری لشکر جنگ بھی نے قبول کی تھی، کسی ایک واقعے کی ذمہ داری پھر کلدم سپاہی صاحبہ نے قبول کی تھی، اس کے علاوہ جو ہے جماعت الاحرار جو ہے وہ قبول کرتی رہی تھی، اور اس مرتبہ داعش نے قبول کی ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح عراق سے، سوریہ سے داعش کا صفایا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد سے کچھ اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ داعش نے بھی اپنا مرکز جو ہے وہ افغانستان کو بنا دیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس کے کافی لوگ جو ہے جمع ہو چکے ہیں جو دہشت گرد ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اگر افغانستان میں یہ خبر صحیح ہو کہ داعش نے اپنا مرکز بنا دیا ہے اور وہ وہاں پہ منتقل ہو چکے ہیں، تو پاکستان کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہے، بالکل کوئٹہ کی، کیونکہ چمن وہ علاقہ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحدی علاقہ ہے، وہاں سے آسانی کے ساتھ صرف 2 گھنٹے کا راستہ ہے چمن اور کوئٹہ کے درمیان ویش سے اگر افغانستان سے آپ آنا چاہیں۔
فکر کے اعتبار سے تو جماعت الاحرار اور لشکر جنگی و داعش سب ایک جیسے ہیں، اور ممکن ہے کہ لشکر جنگی نے کام کیا اور نام داعش کا کیا ہو،
کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی واقعات تھے سب لشکر جنگی کی جانب سے اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ لیکن جو آپ نے یہ سوال کیا کہ عمران خان کے آنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کیوں وہ تاکید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم آ جائے، اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے جب کوئٹہ میں ایک اس طرح واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور راجہ پرویز اشرف جو ہے وزیر اعظم تھے، وہ وہاں آئے تھے کوئٹہ میں، وزیر اعظم تھے، اور پنجابی ممارگاہ میں انہوں نے جو ہے مذاکرات کیے مجلس وحدت المسلمین اور اسی طرح جو ہے ہزارہ برادری کے اہم شخصیات سے، اور اس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی۔ لیکن وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ صرف یقین دہانی سے کام نہیں چلے گا، تو انہوں نے 12 گھنٹے کے اندر جو صوبائی وزیرا تھے اسلم رئیسانی، ان سے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ اگلے دن جو ہے تقریباً 9-10 بجے تک اسلم رئیسانی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، وہ وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان کے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس قسم کے واقعات ہے، ہرچند کے کچھ اس میں کمی آئی تھی لیکن سلسلہ بدستور جاری رہا۔ اب ان کا یہ مطالبہ ہے کیونکہ آرمی چیف آئے، انہوں نے یقین دہانی کرائی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے صوبائی جو وزرات ہے یا صوبائی وزیر اعلیٰ یا وزیر داخلہ، وہ آتے تھے مذاکرات کرتے تھے، وہ یقین کر لیتے تھے، ان کی یقین دہانی پر یقین کرتے تھے، اس کے پاس معاملہ رفع دفع ہو جاتا تھا۔ لیکن چونکہ تسلسل کے ساتھ اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس لیے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم آئیں، وہ ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم ہے، عوام کے ووٹوں سے وہ برسر اقتدار آئے ہیں، وہ آئیں، اور جب اگر وزیر اعظم انہیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اصل ہدف جو ہے، اصل مقصد یہ کہ آپ جو دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں انہیں تباہ کریں، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کریں. اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد سے آپ واقعات کی روک تھام میں اہم اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. بصورت دیگر اس قسم کے واقعات کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا.
یہ تو ہے حیدر صاحب کے پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں، سب کے دوستانہ تعلقات ہیں، حتی رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. تو پوری قوم متحد کیوں نہیں ہو جاتی کہ خود اٹھ کھڑی ہو، دہشت گردوں کے خلاف ہو، یعنی کہ جنگ کرے، مثلا اس طرح سے متحد ہو کہ دہشت گردوں کے حوصلے خود بخود جو ہے وہ پست ہوں، کمزور پڑ جائیں.
دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ قوم متحد ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے واقعے کی مذمت کی، اسی طرح جو ہے سنی اتحاد انہوں نے واقعے کی مذمت کی، اور تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین نے واقعے کی مذمت کی ہے. اور پاکستان میں آج تک جو ہے سنی شیعہ کے بیس پر کوئی جو ہے مسئلہ پیدا نہیں ہوا. لیکن یہ تکفیری گروہ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن عامہ کا مسئلہ ہو، پاکستان کے جو مسلمان عوام ہیں وہ ایک دوسرے جو ایک گھتم گھتا ہوں اور ان کے مابین اختلافات پیدا ہو، لیکن ابھی تک وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. لیکن دو تین دن سے وہاں دھرنا جاری ہے، پورے پاکستان میں دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی دھرنے دیے گئے تھے ان میں سنی اتحاد کے افراد شامل تھے، ان کے قائدین شامل تھے، منہاج القرآن کے لوگ شامل تھے، اور انہوں نے سب نے مشترکہ طور پر بیان بھی دیا تھا کہ بھائی اس قسم کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، خود کش حملے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دشمن عناصر ہے جو اس قسم کے واقعات کر رہے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. یقینی طور پر پاکستان میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں، شیعہ سنی سب آپس میں بھائی بھائی، اور وہ دن دور نہیں جب قوم متحد ہو کر دہشت گردوں کے حوصلے پست کرے گی اور اپنی سیکورٹی حکومت اور فوج کے تعاون سے خود یقینی بنائے گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
Thank you.